خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
ہمیں کسی اور مقصد اور کسی اور ہدف تک پہنچانا چاہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 124,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا, آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو آخری نبی ہے, جامع ترین کتاب لے کر تشریف لائے, جامع ترین دین لے کر تشریف لائے, ایک ایسا دین اور ایک ایسی کتاب جس میں اب ارتقاء ممکن نہیں ہے. یعنی تا قیام قیامت دین بھی یہی ہے اور کتاب بھی یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین اور اس کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کسی اور تعلیم کی ضرورت کے بغیر اور اس کو بھیجے بغیر اسی تعلیم میں رہتے ہوئے اسی کتاب کے آئینے میں انسان کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام انسانیت قرار دیتا ہے. گویا اگر انسان اپنے اس بلند ترین مقام تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے دین یہی ہے, رستہ بھی یہی ہے, اسوہ اور نمونہ بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کی بعثت کے مقصد کو جو بیان کیا اس میں تین چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. هو الذی, اللہ وہ ہے, جو بعث فی الامیین, جس نے پڑھنا نہ جاننے والوں کے درمیان مبعوث کیا رسولا, ایک ایسے رسول کو جو انہی میں سے ہے, منہم انہی میں سے ہے. وہ رسول تین کام کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, ویزکیہم, ان آیات کی تلاوت کے ذریعے سے انسان کی تطہیر اور انسان کی پاکیزگی کے عمل کو آگے لے کے جاتا ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب, اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے, والحکمہ, اور ان کو حکمت سکھاتا ہے. یہ جو تعلیم کتاب ہے, تزکیے نفس ہے, اور اس کے ساتھ حکمت عطا کرنا ہے, یہی اصل میں انسان کو انسانیت کے معراج تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ جو تزکیہ ہے, یہ تزکیہ کیا ہے؟ ایک انسان اور ایک حیوان کے درمیان اگر فرق ہے تو وہ شعور کا ہے, وہ اس کی سوچ کا ہے, وہ اس کی عقل کا ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان اور حیوان میں بدن کے علاوہ کوئی فرق نہ ہو, کھاتا وہ بھی ہے یہ بھی ہے, پیتا وہ بھی ہے یہ بھی ہے, حب ذات اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے, اور اپنی ذات کے لیے دوسروں کو چیرنا پھاڑنا, دوسروں کو کھا جانا اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. وہ چیز جو ایک انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہے وہ اس کی معرفت ہے, اس کی عقل ہے, اس کا تزکیہ ہے, اور اس کے اندر کی پاکیزگی ہے, جو اس کی حیوانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متعادل کر کے, متوازن کر کے, کنٹرول کر کے اس کو اس مقام تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتا ہے جو مقام مقام انسانیت ہے. اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو سب سے مؤثر ترین رستہ ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے, وہ نفس کی پاکیزگی کا ہے. یہ جو نفس کی پاکیزگی ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ قرآن اسی آیت میں ہماری توجہ دلاتا ہے. آپ عید الاضحیٰ میں بھیڑ لیتے ہیں, بکرا لیتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں. جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد آپ جب چھری اس کے گلے پر چلاتے ہیں تو اندر سے خون نکلتا ہے. یہ جو خون کے اخراج کا عمل ہے یہ اس کی تطہیر کا عمل ہے, اس کی پاکیزگی کا عمل ہے. جب اندر کا نجس خون باہر نکل آئے اور اس کا خون نکلنا ختم ہو جائے, یعنی اس کی رگوں میں سے جو نجس خون ہے وہ باہر نکل چکا ہو, اس کے بعد آپ اس کی گردن دھوتے ہیں پاک پانی سے, پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. اب جب وہ پاک ہو گیا تو اس کے بعد آپ جب اس کی کھال اتارتے ہیں, اس کا پیٹ چیرتے ہیں, تو اس کے اندر جو خون ہے اس کو تمام فقہا پاک کہتے ہیں, وہ خون پاک ہے. جو باہر نکل گیا وہ نجس ہے. یہ جو باہر خون نکالنے والا عمل ہے جس میں اس جانور کو آپ نجاست سے پاکیزگی کی طرف لے کر آتے ہیں, اس عمل کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں. اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. اسی عمل کے نتیجے میں جو جانور ذبح ہوتا ہے اس ذبح شدہ جانور کو عربی میں مزکا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور امت کے درمیان ان کے ارسال اور ان کی تعلیم, ان کی تربیت اور حکمت سکھانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو عقل اور شعور کی وادیوں میں داخل کر کے اس کے اندر کی حیوانی نجاسات کو نکال کر اس کو پاک اور پاکیزہ کرنا ہے. یہ جو پاک اور پاکیزہ کرنا ہے یہ انہی عبادات کے ذریعے سے ہے جو عبادات انسان پر فرض کر دیے گئے ہیں. اب اس روشنی میں, یہ جو آپ سے مقدمتاً چند باتیں میں نے عرض کی ہیں اسی کی روشنی میں اب ذرا کربلا کا جائزہ لیں آپ, اس کی روشنی میں اب ذرا حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک کا جائزہ لیں. کیا ہوا, کون سی ایسی چیز پیش آئی جس کے نتیجے میں 11 ہجری سے 61 ہجری تک, یہ جو 50 سال کا عرصہ ہے, اس 50 سال کے عرصے میں وہ معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ جس مسند پر اللہ کے نمائندے کو بیٹھنا چاہیے تھا, جس مسند کو مسند خلیفۃ اللہ کہا جاتا تھا, جس مسند پر نبی خاتم تشریف فرما ہوتے تھے, جس مسند پر بیٹھنا اللہ کی حجیت کی دلیل تھی, اللہ کے ولی نبی اور رسول ہونے کی دلیل تھی, اس مسند پر اس سرزمین, اس معاشرے اور اس زمانے کا وہ شخص جو معاشرے کا سب سے زیادہ کثیف, سب سے زیادہ برا, سب سے زیادہ بد کردار, سب سے زیادہ بد عمل اور سب سے زیادہ خدا دشمن ہے, ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا, یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حسین ابن علی علیہ السلام کی تحریک میں ہمیں ملتا ہے. اس جواب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وجوہات کیا ہے. یہ جو 50 سال کا دورانیہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بٹن دبا دیں روشنی ہو جائے اور بٹن دبا دیں اندھیرا ہو جائے, نہیں, یہ ایک مسلسل عمل ہے. جس طرح نبی کی رحلت سے پہلے ایک مسلسل عمل کے نتیجے میں تدریجی طور پر دھیرے دھیرے پہلا مسلمان, دوسرا مسلمان, تیسرا مسلمان, چوتھا مسلمان, اور 86 جنگوں اور غزوات کے نتیجے میں آخر کار فتح مکہ اور پھر اسلام کا اس پورے عرب جزائر پر غلبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے پرچم کا سربلند ہونا اور دلوں کا پاک و پاکیزہ ہونا ایک مسلسل پریکٹس اور تسلسل سے ایک عمل کا نتیجہ ہے. اسی طرح اگر یزید تخت رسول پر بیٹھ چکا ہے تو یزید تک اگر یہ نوبت آئی ہے تو یہ بھی تنزل در تنزل در تنزل, آہستہ 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 ان تعلیمات سے دوری کی وہ انتہا ہے جس کے بعد اب اس سے زیادہ برا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا تھا اور اس سے زیادہ برا حاکم تخت خلافت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور اس سے زیادہ برا خلیفہ مسلمانوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک وہ انتہا اور ایک یہ انتہا، اس انتہا تک پہنچنے کے لیے بھی ایک مسلسل تربیت کا عمل، اور اس انتہا تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے دین سے آہستہ 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 فرار، اور اللہ کے دین کے احکام، اور اللہ کے دین کے اندر جن احکام کو زندہ کرنے کے حوالے سے فلسفہ موجود ہے، حکمت موجود ہے، ان حکمتوں اور اس معرفت سے معاشرے کا رفتہ 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 دور ہو جانا۔ یہ جو تنزل ہے اور وہ جو تعالی اور ترقی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہے۔ آج اسی دین کی حاکمیت کا دور ہے، وہی دین آج عربوں انسانوں کے درمیان موجود ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر حسین ابن علی علیہ السلام کو یزید کے خلاف قیام کرنا پڑا؟ اب اس تربیت کے آئینے میں دیکھیے، اب ایک سوال ہے، کیا یزید کے دور میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، مسجدیں بند ہو چکی تھیں، نہیں مسجدیں بھی آباد تھیں، قرآن لوگ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ کون سا وہ کام تھا جو نہیں کرتے تھے؟ یہ ساری عبادتیں تو تھیں جن کو ہم آج بھی اسلام کا مظہر سمجھتے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونا ہی نیکی اور مسلمان اور مومن ہونے کی علامت ہے، مذہبی اجتماعات میں آنا ہی اسلام اور ایمان کی علامت ہے، عزاداریوں میں شریک ہونا ہی ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ اگر یہی ظواہر اور ظاہری عبادات ہی معیار ہیں، تو پھر یزید کے دور میں جن لوگوں نے یزید کو بٹھایا اور جو لوگ یزید کے حکم پر حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جن لوگوں نے حسین ابن علی پر پہلا تیر چلایا، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے کنبے کو لوٹا، جن لوگوں نے آل رسول کا قتل عام کیا، ان میں کوئی ایک مجھے بے نماز دکھا دے، کوئی ایک مجھے حج کا منکر دکھا دے، کوئی ایک مجھے زکات کا کسی اور عمل کا منکر دکھا دے، کسی بھی دینی حکم کا کوئی بھی منکر نہیں تھا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں آئے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم رسول کی رسالت کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کون سی وجہ ہے جس کے تحت انسانی معاشرہ اتنا زیادہ تنزل کا شکار ہوا کہ اس کے نتیجے میں ان تمام عبادات کی موجودگی میں وہ پوری کی پوری امت یزیدی کہلائی اور اللہ کے دین کے رستے سے منحرف ہوئی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کس کے لیے ہے؟ عام پبلک کے لیے نہیں ہے، اہل عقل کے لیے ہے، اہل دانش کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ایک ذمہ دار انسان سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کے تعین کے لیے دینی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کا ایک جملے میں جواب دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ساری عبادات موجود تھیں، لیکن ان عبادتوں کے اندر جو حکمت تھی، جو فلسفہ تھا، جو روح تھی، جو اس کے مقاصد تھے، وہ مقاصد سارے کے سارے وفات پا چکے تھے، وہ مقاصد سارے کے سارے مر چکے تھے۔ اب یہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہی کی مثال لے لیں، آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا کرتی ہے؟ فحشاء اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر وہ نماز فحشاء اور منکرات سے نہ روکے تو پھر کیا وہ نماز ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکرات سے روکے۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیں۔ اگر غیر اللہ کے سامنے بھی انسان جھکے اور اللہ کے سامنے بھی جھکے، تو یہ جو دونوں جھکنا اور دونوں سجدے ہیں، ان دو سجدوں کا ایک انسان میں جمع ہو جانا بتاتا ہے کہ یہ انسان اگرچہ سر جھکا رہا ہے، اگرچہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن یہ نہ مؤمن ہے نہ موحد ہے، اپنی عملی زندگی میں مشرک ہے، اس لیے کہ توحید انسان کو رب کے سامنے جھکاتا اور غیر اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے۔ لہذا اسی طرح سے کوئی بھی عبادت لے لیں، میں ان عبادات کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا، صرف اشارتاً گزرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذہن متوجہ ہو کہ کربلا کے اس عظیم واقعے کے رونما ہونے کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر نماز ہو لیکن ساتھ میں ظلم بھی ہو، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر زکات کا سسٹم ہو لیکن چور بازاری بھی ہو، ساتھ میں کرپشن بھی ہو، دوسروں کا مال کھانا بھی ہو، دوسروں کا حق غصب کرنا بھی ہو، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر حج تو ہو، طواف ہو، خانے خدا کا احرام پہننا ہو، سائی ہو، مشعر اور مزدلفہ میں جا کر بیتوتا کرنا اور شیاطین کو پتھر مارنا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے، اپنی سرزمین کے نہ شیاطین سے نفرت ہو، نہ ابلیسوں سے نفرت ہو، نہ برائیوں سے نفرت ہو، نہ اچھے لوگوں کی حمایت کا میرے اندر جذبہ پیدا ہو، تو پھر وہ معاشرہ الہی اور قرآنی معاشرہ نہیں ہوتا، اگرچہ صبح سے شام تک وہ نمازیں پڑھے، اگرچہ صبح سے شام تک وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اس لیے کہ مسجد عبودیت اور بندگی اور اللہ کی عبودیت کے دائرے میں داخل کر کے دوسروں کی عبودیت سے انسان کو نکالنے والی جگہ ہے، اور نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو ان خرابیوں سے نکال کر اس کو سربلندی اور توحید کا عقیدہ عطا کرتی ہے۔ اب اگر آپ کربلا کے اس واقعے کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ پس منظر ایسا ہے کہ وہ تمام اصحاب جو نبی کریم کے دور میں موجود تھے اور امام حسین کے دور میں بھی موجود تھے، وہ تمام تابعین، وہ تمام محدثین، وہ تمام اہل مکہ اور اہل مدینہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور تمام ظاہری عبادات بجا لاتے تھے، لیکن ان تمام ظاہری عبادات کے باوجود نہ وہ موحد تھے نہ وہ خدا پرست تھے، وہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہی ہر کام کرنے پر مجبور بھی تھے اور تیار بھی تھے۔ اس لیے جب ان کو دو رستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا کہ آیا ہم امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، یا اپنی جان بچائیں، یا خاموش رہیں، یا لا تعلق رہیں، یا صرف اپنا دین بچائیں اور نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر سلام کریں، طواف کریں، زیارت کریں، کعبۃ اللہ میں جا کر چکر لگائیں، طواف کریں، اور اس کے بعد جب واپس باہر آئیں تو ہمارا دین بھی محفوظ ہو، ہماری دنیا بھی محفوظ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون فرعون بنا بیٹھا ہے، کون یزید کا کردار ادا کر رہا ہے، کون ہمارے دین پر ضربے لگا رہا ہے، کون خون دے رہا ہے، کون خون چوس رہا ہے، میں لا تعلق ہو جاؤں۔ یہ جو میری لا تعلقی ہے، یہ لا تعلقی بتاتی ہے کہ اس دور میں یہ بیماری عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی تھی اور جڑ پکڑ چکی تھی۔ اسی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ آج ذرا سوچیں، منطبق کر کے سوچیں، عزاداری سید الشہداء، عزاداری امام حسین، کائنات میں اس سے بڑھ کر احیاگر یعنی انسان کو زندہ کرنے والی کوئی عبادت نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء سے بڑھ کر انسان کی روح کی تطہیر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل سے ہو سکتا ہے انسان 10 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھے، لیکن اس میں 1 رکعت یا 1 منٹ توجہ پوری اللہ کی طرف دے پائے، 9 منٹ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو، تن کھڑا ہو، جسم کھڑا ہو، لیکن عزاداری سید الشہداء میں انسان پوری توجہ کے ساتھ حسین ابن علی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پورا اس کا دل میدان کربلا میں حاضر ہوتا ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس حوالے سے دیکھیں، دل کو زندہ کرنے کے لیے اگر کوئی مستحب عبادات موجود ہیں تو ان عبادات میں عزاداری سید الشہداء پہلی اور سب سے برتر عبادت ہے جو انسان کو زندہ بھی کرتی ہے اور پاک بھی کرتی ہے، نورانی بھی کرتی ہے اور ظلمتوں سے نکالتی بھی ہے، پاک بھی کرتی ہے نجاستوں سے نکالتی بھی ہے۔ اتنی عظیم عبادت، یہ عبادت کیوں ہے؟ کیوں اس کو عبادت قرار دیا گیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے وہی کام دوبارہ زندہ ہو جس کام کے انجام دہی کے لیے نبی کریم کو بھیجا گیا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی انسان کی تطہیر، انسان کے اندر کی دنیا کو پاکیزہ کرنا۔ عزاداری سید الشہداء اسی کا ذریعہ ہے کہ ایک طرف انسان کے اندر کی دنیا کو وہ پاک کرے، دوسری طرف انسان کو شعور دے اور اس کو اپنے زمانے کے یزید اور یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا کرے، تیسری طرف دین کے اندر موجود حکمتوں سے اس کو آشنا کر سکے، اس کے اندر دین کے فلسفے کو جگا سکے، اس کو دین کے احکام کے اندر موجود اس حکمت اور ان خصوصیات کی طرف متوجہ کر سکے، تاکہ ایک انسان سمن بکمن امیون بن کر صرف سجدے نہ کرے، صرف رکوع و سجود بجا نہ لائے، اس میں اس کا جسم تو رکوع کر رہا ہو، سجدے کر رہا ہو اور اس کی روح کہیں بازار میں گاس چر رہی ہو، نہیں یہ نہ ہو، بلکہ اس عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں انسان کی روح اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہو کہ وہ عزاداری اس کو اللہ سے جوڑ سکے اور تمام انسانی قدریں جن کا اظہار اور جن کا احیاء آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے، وہ تمام انسانی قدریں اس انسان کے اندر یہ عزاداری زندہ کر سکے۔ اور عزاداری میں یہ پوٹینشل ہے، عزاداری میں یہ پوٹینشل موجود ہے۔ اگر عزاداری سید الشہداء، یاد سید الشہداء، ذکر سید الشہداء، عشق سید الشہداء، مودت سید الشہداء اور کربلا والوں سے اٹیچمنٹ، وابستگی اگر زندہ ہو جائے ایک عزادار میں، ایک حسین ابن علی کے پیروکار میں، اس میں اور ایک عام مسلمان میں آسمان زمین کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ جو شعور حسینی ہے جو عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کو کچھ خصوصیات عطا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حوصلہ، وہ ہے ہمت، وہ ہے عزت نفس، وہ ہے ہر برائی سے نفرت، وہ ہے ہر اچھائی کی طرف رغبت، وہ ہے ہر برے کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تیار ہونا، وہ ہے زمین اور زمین سے متعلق ان مفادات سے جڑنے کی بجائے آسمانی مفادات سے جڑنا اور زمین کی قید اور زنجیر کو توڑنا۔ اگر انسان زمین کی ان زنجیروں کو توڑ سکے جو ناسوتی زنجیریں ہیں، تو نتیجتاً وہ ملکوتی انسان بن جاتا ہے، اور ملکوتی انسان بننے کے لیے یاد شہداء کربلا اور عزاداری سید الشہداء، حب حسین ابن علی، یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اب ذرا چونکہ ٹائم کم ہے، میں اس لیے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے تمام دینی احکام بجا لانے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نجات یافتہ ہوں، نہیں۔ جب تک وہ روح ہے تعلیمات ائمہ اس کے اندر زندہ نہ ہو، روح ہے تعلیمات ائمہ، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم ائمہ سے جو ہماری اٹیچمنٹ ہے، عام طور پر میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ کس حوالے سے ہے؟ علم کو چومنے کے حوالے سے، ذوالجناح کے نیچے سے گزرنے کے حوالے سے، تبرکات کے حصول کے حوالے سے، نیاز کھانے اور کھلانے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ عبادت کیوں ہے جب یہ چیزیں آپ کو حسین سے جوڑ سکیں؟ اگر حسین سے نہ جوڑ سکیں تو یہ عبادت نہیں ہے۔ حسین سے اگر آپ دور ہو جائیں اور ان چیزوں سے وابستہ ہو جائیں تو یہ عبادت نہیں ہے۔ سمپل سی مثال، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام
جب مکہ سے نکلے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، بعض لوگوں نے دو واقعات نقل کیے ہیں، دو طرح سے نقل کیا. اس میں ایک گروہ نے کہا نہیں کوئی اور صحابی تھا، ایک گروہ نے کہا نہیں عبید اللہ ابن حر جعفی ہے. آ رہے ہیں عراق کی طرف، رستے میں پتہ چلتا ہے ایک بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑی جاگیر ہے، اور اس جاگیر میں کھجور کے درخت ہیں، مختلف میوجات کے درخت ہیں، فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، گندم ہے، فلان ہے فلان ہے. آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈالنے کے بعد اتر کر اندر تشریف لے جاتے ہیں. کون؟ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. اندر تشریف لے جاتے ہیں، اندر تشریف لے جاتے ہیں تو یہ صاحب جو صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امیر المومنین بھی ہیں، بھاگ کر آتے ہیں استقبال کے لیے، ملتے ہیں اور بڑی محبت سے ملتے ہیں. ملنے کے بعد جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے کا مدعا پوچھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم کے خلاف قیام کا فیصلہ کیا ہے اور میں جا رہا ہوں عراق کی طرف، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. جواباً اب دو تین چیزیں ہیں اور بڑے ظریف لطیف نکات ہیں جن کی طرف ہماری توجہ چاہیے. عرض کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، میں سراپا حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو چاہیں میں حاضر، میں اپنا گھوڑا آپ کو دے دوں گا، میں اپنا غلام آپ کو دے دوں گا، میں آپ کو تلوار دے دوں گا، میں آپ کو تیر کمان وغیرہ جو اسلحہ ہمارے پاس ہے وہ دے دوں گا. میری اپنی ایک مشکل اور مجبوری ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی جاگیر میں ابھی فصل تیار ہو چکی ہے، یہ جو فصل تیار ہوئی ہے اگر میں اس کو چھوڑ کر نکلوں تو یہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو بچانا بھی ضروری ہے، میں نے محنت کیا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ تشریف لے جائیے، میں کم از کم ان چیزوں کی دیکھ بھال کر سکوں. امام جواباً کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہیں تمہاری تلواروں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گھوڑوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے غلام کی ضرورت ہے، میں تو آیا تھا تمہیں نجات دلانے کے لیے، تمہیں نجات دلانے کے لیے. اگر تم ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں. آپ جب مڑتے ہیں تو پیچھے سے آواز دیتا ہے، یا ابن رسول اللہ، اب آپ اتنی زحمت کر کے تشریف لائے، ایک کام تو کر دیجئے. پوچھتے ہیں کہ کیا کام ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اس کھیتی میں بہت سارے کنویں ہیں، ان کنووں میں جو پانی ہے وہ پانی میٹھا نہیں ہے، کھارا ہے. آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو حجت خدا ہیں، آپ کا اشارہ ہوگا تو پانی میٹھا ہو جائے گا، یہ آپ سے درخواست ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے کنویں کے پاس لے کے چلو. کنویں کے پاس جاتے ہیں، ڈول میں پانی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس پانی میں اپنا لعاب دہن، جس کو ہم اپنے معاشرے میں تھوک کہتے ہیں، یہ انڈیلتے ہیں اور وہ پانی واپس کنویں میں ڈال دیتے ہیں. فرماتے ہیں جاؤ، تمہارا پانی میٹھا ہو گیا، پانی میٹھا ہو گیا. حسین ابن علی واپس آئے. عزیزان ایمان، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہمارا حسین ابن علی سے رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ پانی میٹھا کروانے والا رابطہ ہے یا جان دینے والا رابطہ ہے؟ اگر ہم حسین ابن علی سے دنیا چاہیں، وہ دیتے بھی ہیں، دے بھی سکتے ہیں، لیکن دنیا ہمیں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین بھی مل گئے. حسین تک پہنچنے کے لیے حسین کے ارادوں، حسین کے مقاصد میں ڈھلنا ضروری ہے. اس لیے جو ہماری زندگیوں کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کنویں کا پانی میٹھا بعد میں کروائیں، پہلے حسین تک پہنچیں اور ان کو اپنے دلوں کا امام بنا لیں. یہ ہماری عزاداری کا بنیادی ترین مقصد ہے. عزاداری میں میں بہت سارے اہل سنت کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کے آتے ہیں، علم کے اس پنجے پر سیب گاڑتے ہیں، نکالتے ہیں، لے جا کے اپنی بانج بیوی کو، بہن کو، عزیزہ کو کھلاتے ہیں اور بعد میں ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے اور ہوتا بھی ہے، یعنی میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہوتا بھی ہے، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے اور حسین کا بننا ایک الگ چیز ہے. حسین کو اپنے مقاصد کے لیے چاہنا ایک الگ چیز ہے اور حسین کے مقاصد کے لیے خود کو وقف کرنا ایک الگ چیز ہے۔ حسین کو وہ نہیں چاہیے جو حسین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، وہ چاہیے جو حسین کے مقصد کے لیے خود وقف ہو جائے۔ صلوات بھیجے میرے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے معجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کربلا حقیقی معنوں میں ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسا سٹیج ہے جہاں پر انسانی اقدار، انسانی ویلیوز، انسانی صفات کے حوالے سے کمال اور معراج ہر ہر کردار میں اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ کربلا ایک ایسا میدان ہے، کربلا ایک ایسے سٹیج کا نام ہے جہاں پر شش ماہ سے لے کر 80-85 سالہ بزرگ تک ہر ایک کی زندگی کا کربلائی پہلو انسانی معراج کی حکایت بیان کرتا نظر آتا ہے۔ کربلا صرف رلانے کے لیے یا رونے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ انسان کے اندر اگر انسانیت زندہ ہو تو رونا فطری ہے، نہ ہو نہیں سکتا کہ مظلوم کو دیکھے انسان نہ روئے، لیکن کربلا پر رونا انسان کی روح کی تطہیر کا باعث ہے، انسان کی روح کو بلندیوں کی طرف لے جانے کا باعث ہے۔ لہذا کربلا پر رونا اور اہل کربلا پر رونا اپنے کسی عزیز پر رونے سے بہت مختلف ہے۔ جب انسان اپنے کسی عزیز پر روتا ہے بڑاس نکلتی ہے لیکن نورانیت نہیں آتی، جب انسان کربلا پر روتا ہے اور کربلا والوں پر روتا ہے اپنے اندر نورانیت محسوس کرتا ہے، اپنے اندر پاکیزگی محسوس کرتا ہے، اپنے اندر وہ برتری، علو اور بلندی محسوس کرتا ہے، یعنی پس چیزوں سے وہ بالاتر ہو جاتا ہے جب انسان کربلا والوں پر رو کر اپنی روح کو ان سے جوڑتا ہے۔ اس لیے یہ جو گریہ ہے اس لیے بہت بڑی عبادت ہے، ہر گریہ عبادت نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی پر ان کے اس بلند مرتبے اور مقام کو سامنے رکھتے ہوئے رونا اور گریہ کرنا حقیقی معنوں میں بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے غور کیجئے گا کہ کربلا کے واقعات کا ایک ایک پہلو انسان کو خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے، ایک ایک پہلو۔ حمید ابن مسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، میں مختصراً چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا عصر عاشور کہ حسین ابن علی اکیلے رہ گئے۔ جب آپ اکیلے رہ گئے آپ نے اٹھ کر ہر طرف رخ کیا، چہرہ اٹھایا، ندا دی، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی مدد کر سکے؟ جواب کہیں سے نہیں آیا۔ حمید کہتا ہے، حمید خود مقتل نگار ہے، اس نے کربلا کے واقعات کو قلم بند کیا ہے اور مورخین نے اس سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کس مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے میدان کربلا میں لیٹ گئے۔ وہ کہتا ہے میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب حسین ابن علی کے جسم اطہر پر ان ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب اس جسم اطہر کے ٹکڑے ہونے لگے گھوڑے کے سموں تلے پس کر اور پامال ہو کر۔ کہتا میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب لشکر اشقیا کا رخ حسین کے خیموں کی طرف ہو گیا، جب خیموں کی طرف ہوا تو میں نے دیکھا ایک ایک کر کے سارے خیمے جلنے لگے، جب خیمے جلنے لگے میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین روتے ہوئے ان خیموں سے نکلی، ان کی زبانوں پر یا وا محمدہ کا جملہ تھا یا وا علیہ کا جملہ تھا، یا وہ نبی کو پکار رہے تھے یا علی کو پکار رہے تھے. اور روتی ہوئی یہ بچیاں اور بچے اور اسی طرح سے مخدرات عصمت و طہارت کربلا کے اس صحرا کے اندھیروں میں گم ہوئے. حمید کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا, میری نگاہ پڑی ایک خیمے پر, اس خیمے تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی لیکن عجیب منظر تھا کہ ایک اونچے قد کی خاتون تھی جو اس خیمے سے کبھی باہر آتی تھی کبھی اندر جاتی تھی, اور میں یہ دیکھ کر پریشان تھا کہ یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں آئے. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے جو بھاگتی نہیں آئے, جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا یہ بھاگتی کیوں نہیں آئے, جواب ملا خیمے کے اندر حسین کا بیٹا سید الساجدین بیمار ہے اور ان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی اور ان کو اٹھانا اس ضعیفی میں ممکن نہیں آئے. کہتا میں نے دیکھا کہ چند خواتین نے مل کر اس بیمار جوان کو سہارا دیا اٹھایا, اور حضرت زینب کبرا نے کندو کا سہارا دیا اٹھایا. جیسے ہی یہ خواتین خیمے سے باہر آئیں آگ خیمے تک پہنچ گئی اور خیمہ جل گیا. کہتا میں نے دیکھا اس اندھیرے میں جب یہ خواتین باہر آ گئیں تو ایک چھوٹی سی بچی پر نگاہ پڑی جس کے رونے کی آواز نے مجھے متوجہ کیا. میں نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے, اس کے دامن پر آگ لگی ہے اور بچی رو رہی ہے. میں بھاگ کر گیا بچی کے دامن کی آگ بجھا سکوں. میں نے کیا دیکھا, بچی نے جیسے ہی مجھے آتے دیکھا تڑپ کر بھاگی تاکہ جان بچا سکے. میں آگے سے آیا بچی کو روکا اس کے دامن کی آگ بجھائی. بجھانے کے بعد جب میں نے اس بچی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بچی نے بہت ہی عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھا گویا پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے لوگ ہم نے دیکھے وہ مارنے والے تھے, وہ لوٹنے والے تھے, وہ تماچے مار رہے تھے, وہ آگ لگا رہے تھے, تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. حمید کہتا ہے میں نے بچی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو, جواب ملا میں حسین کے سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ ہوں. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے, تمہارے کانوں کی لو پھٹی ہوئی ہے خون رس رہا ہے, تمہارے سر اور بدن پر زخم ہے, یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے چہرے پر اس لیے رنگت بدل چکی ہے اور چہرہ سیاہ ہو چکا ہے کہ ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے ہیں, اتنے تماچے مارے کہ میری رنگت تبدیل ہو گئی. میں نے پوچھا بیٹی تمہارے کان؟ کہا کہ ان ظالموں نے اتنے ظلم کے ساتھ میری بالیاں کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی. میں نے پوچھا بیٹی تمہارے کندھے اور سر زخمی ہیں؟ کہا نیزے کی انیوں سے انہوں نے ہمارے مخنے اور ہماری چادریں کھینچی ہیں. کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا میں خود بھی بڑا رویا. میں نے کہا بیٹی مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ تو اس بچی نے کیا کہا؟ مجھے صرف یہ بتا دو کہ نجف کا رستہ کس طرف ہے. کیا کرو گی؟ کہا میں جاؤں گی اپنے جد کی بارگاہ میں, عرض کروں گی کہ دادا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللہم و ندعو بسمک العظیم الاعظم. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, بارہا ہمیں معرفت کربلا عطا فرما, ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح ادراک عطا فرما, بارہا ہمیں حسین ابن علی کے جان نثاروں میں شامل فرما, بارہا ہمیں حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. بارہا جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو قبول فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما, جن کے ہاں بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما, امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. بارہا ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما, موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما, موت کے بعد حسین ابن علی کا دیدار نصیب فرما, موت کے موقع پر علی کی زیارت نصیب فرما، بارلہ عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت نصیب فرما، امام اثر کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرما، علماء عالم، مراجع اعظام، رہبر عالم اسلام سب کی حفاظت فرما، اور مکتب اہل البیت کو سربلندی عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے صلوات وعجل فرجہم کے ساتھ بھیجیے بر محمد و آل محمد۔